الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. مشرکین میں سے بعض لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ نعوذ باللہ اللہ سبحانہ و تعالی نے دنیا کو ایک تماشا گاہ بنایا ہے، اس کو پیدا کرنے کا مقصد تماشا دیکھنا اور تماشا دکھانا ہے. یہ بعض مشرکین کا عقیدہ تھا. اس آیت کریمہ میں اس کی تردید کی گئی. بعض مشرکین کا ایک دوسرا عقیدہ تھا، نعوذ باللہ وہ یوں کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو اتنی بڑی دنیا بنائی تو اس کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بیوی اور بچے بنانا چاہتے تھے. یہ دونوں طریقے کے غلط عقیدوں کا آیت کریمہ میں رد ہو رہا ہے کہ اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی زمین ہم نے بیکار نہیں پیدا کیے، لعب کرتے ہوئے ہم نے نہیں پیدا کیے، کھیل اور تماشے کے لیے ہم نے نہیں بنائے. لعب دراصل ایسے کام کو کہا جاتا ہے جو شروع شروع کے اندر بہت اچھا معلوم ہوتا ہو لیکن وہ پائیدار نہ ہو، اس کے اندر ثبات نہ ہو، بلکہ بہت جلدی وہ ختم ہو جاتا ہو. اللہ نے اتنا بڑا آسمان اور زمین جو بنایا ہے وہ اپنی قدرت پر دلالت کرنے کے لیے بنایا ہے اور اپنے بندوں کی فائدوں کے لیے بنایا ہے کہ آسمان سے بارش برسے، زمین کے اوپر کھیتیاں اگے اور بندے اس سے فائدہ اٹھائے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا یقین پیدا ہو. یہ سب اس کے پیچھے مقاصد ہے. لو اردنا ان نتخذ لہوا لاتخذناہ من لدنا ان کنا فاعلین. لہو کہا جاتا ہے ہر ایسی چیز کو جس کا کوئی فائدہ نہ ہو اور وہ انسان کو مشغول کر دے گئے اور انسان اس کو بڑا اہم اور بڑا ضروری سمجھے. آیت کریمہ میں جو لہو کا لفظ آیا تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے لہو کی تفسیر ولد سے کی ہے، اولاد سے کی ہے. بعض مفسرین نے اس کی تفسیر بیوی سے کی ہے، اس لیے کہ لہو صحبت کو بھی کہا جاتا ہے اور بیوی صحبت کرنے کا محل ہے، اس اعتبار سے بیوی کو بھی لہو سے تعبیر کیا جاتا ہے. اور انسان اپنی چھوٹی اولاد سے کھیلتا ہے، اس اعتبار سے اولاد کو بھی لہو سے تعبیر کیا جاتا ہے. باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم کو کوئی کھیل کرنا ہوتا تو ہم اس کو خود اپنے طور پر بنا لیتے، ہم اپنے طور پر اس کو تیار کر لیتے. یعنی اب دونوں مطلب آیت کے لے سکتے ہیں کہ اگر کھیل اور تماشا بالفرض اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہوتا تو اللہ تعالیٰ خود کوئی کھیل تماشا بنا لیتے اپنے کھیل کرنے کے واسطے، ان آسمانوں اور زمین کو کھیل کے لیے بنانے کی ضرورت نہ پڑتی. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے کھیل تماشے کا کوئی کام نہیں کرتے ہیں. ان کو نافعلین، اس میں ان کو امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے نافیہ لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا کوئی کام کرتے نہیں ہے. دوسرے اعتبار سے بھی آیت کا مطلب یہ نکلے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نعوذ باللہ اگر کوئی بیوی اور اولاد بنانا چاہتے تو اپنے طور پر بنا لیتے اور اللہ تعالیٰ اپنے طور پر اس کو تیار کر لیتے، آسمان زمین کو اس کے لیے بنانے کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی. لیکن اللہ تعالیٰ ایسا کوئی کام کرتے نہیں ہے. بعض مفسرین نے ان کو شرطیہ بھی قرار دیا ہے اور جواب شرط کو محذوف مانا ہے. ان کنا فاعلین اردناہ بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. آیت کریمہ میں حق سے ایمان مراد ہے، باطل سے کفر مراد ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کے لیے شان یہ ہے کہ اللہ تعالی حق کو باطل پر، ایمان کو کفر کے اوپر پھینک مارتے ہیں، اور اس کی وجہ سے باطل بالکل نیست و نابود ہو جاتا ہے، باطل بالکل تباہ اور برباد ہو جاتا ہے. جیسے دنیا کے اندر کوئی بڑی چیز کسی چھوٹی چیز کے اوپر ڈالی جائے، ماری جائے، تو چھوٹی چیز ریزہ ریزہ ہو جائے گی، چورا چورا ہو جائے گی، بالکل ختم ہو جائے گی. بالکل اس طریقے سے ایمان جیسی حقائق والی چیز جب کفر کی ایسی باطل چیز کے اوپر پڑتی ہے تو کفر بالکل پاش پاش ہو کر کے، ریزہ ریزہ ہو کر کے ختم ہو جاتا ہے. اور باری تعالیٰ ایمان کی طاقت سے کفر کو ختم فرما دیتے ہیں. فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ، زاہد کا معنی وہ ختم ہو جاتا ہے، ہلاک ہو جاتا ہے. ایسا ہلاک ہو جانا کہ اس کا نام و نشان باقی نہیں رہتا ہے. بعض نے زاہد کا معنی بیان کیا ہے کہ اس کی جان نکل جاتی ہے، یعنی کفر مردہ ہو کر کے رہ جاتا ہے اور بالکل تباہ ہو جاتا ہے. دماغ یدمغ کے معنی تو اصل میں آتا ہے ایسی زوردار مار لگانا جو انسان کے دماغ کے اندر بھیجے کو پہنچ جاوے اور اس کی وجہ سے انسان کی موت ہو جاوے، گویا کہ وہ باطل بالکل تباہ اور برباد ہو جاتا ہے. وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، اے لوگو، اے کافرو، جو تم اللہ تعالیٰ کے لیے بیوی اور اولاد کی باتیں بیان کرتے ہو تو اس کی وجہ سے تمہارے لیے اللہ کے یہاں بڑا سخت عذاب ہوگا. کیسی خطرناک بات تم لوگوں نے کہی. دو محال چیزوں کو جمع کر دیا گیا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کے لیے لہو و لعب محال ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد اور بیوی بچے بھی محال ہے. وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین کی تمام مخلوق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مالکی کے اندر ہے، اللہ کی ملکیت کے اندر ہے. اور ملکیت یہ ولدیت کے منافی ہے، عقلاً بھی اور شرعاً بھی، کہ مملوک کبھی اولاد نہیں ہو سکتی. چنانچہ حدیث میں بھی ہم شرعی ضابطہ پڑھتے ہیں، من ملک ذا محرم محرم، جو آدمی اپنے کسی ذی رحم محرم رشتہ دار کا مالک ہوا تو وہ فوراً آزاد ہو جاتا ہے. تو شرعی اعتبار سے بھی اولاد اور ولد، اولاد اور بندہ ہونا دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتا. کوئی آدمی اگر اپنی اولاد کا مالک بنے تو وہ تو آزاد ہو جائیں گے، پھر وہ بندہ کیسے رہے گا؟ جبکہ دنیا اور آسمانوں کی تمام چیزیں اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی مملوک ہے، تو پھر وہ اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ اور عقلی اعتبار سے بھی حال یہ ہے کہ قدیم زمانے سے اہل عرب کے یہاں یہ چیز مشہور اور معروف تھی کہ انسان کا غلام کبھی انسان کی اولاد نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ جس باندی سے بچہ ہو گیا تو وہ باندی ام ولد بن جاتی ہے، تو پھر بچہ کیسے اس کا مملوک بن سکتا ہے؟ باندی کی یہ اوپر سے ملکیت تامہ ختم ہو جاتی ہے، تو بچہ تو بدر کی اولا ملکیت سے نکل جائے گا. اسی لیے عبدیت عبد یعنی غلام ہونا اور مملوکیت اور ولدیت یہ دونوں جو ہے جمع نہیں ہو سکتے. مملوک اور ولد دونوں ایک دوسرے کے لیے منافی چیزیں ہیں. وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَن عِندَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ. جو فرشتے اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں یعنی اللہ کے حضور میں رہتے ہیں اللہ کے دربار میں رہتے ہیں وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے. یا ان دہو سے مراد لینے کا جن کو اللہ تعالیٰ کے قرب کا خصوصی مقام حاصل ہے, جن کو اللہ تعالیٰ کے حضوریت کا مقام حاصل ہے. جگہ اور مکان کے اعتبار سے مراد نہیں لینے کا, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات جسم مکان وغیرہ سے پاک ہے. لا یستکبرون عن عبادتی, وہ ملائکہ کبھی بھی اللہ کی بندگی کے بارے میں تکبر نہیں کرتے. ولا یستحسرون, اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے کرتے وہ کبھی تھکتے بھی نہیں ہیں. یہ استحسرون حسور سے مشتق ہے. حسور کے معنی آتے ہیں زیادہ زور لگانا. اللہ تعالیٰ کی عبادت بڑی فقیر چیز ہے, بڑی بھاری چیز ہے. ملائکہ تھک جانا چاہیے اللہ کی عبادت کرتے کرتے, لیکن یہ ملائکہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے تھکتے نہیں ہیں. یسبحون اللیل والنہار, ملائکہ رات دن ہر وقت اللہ کی تسبیح میں رہتے ہیں. لا یفترون, اور وہ سست پڑتے نہیں ہیں. دوسرا معنی وہ لوگ اکتا جاتے نہیں ہیں, بلکہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اللہ کی تسبیح میں اللہ کی یاد کے اندر یہ ملائکہ مشغول رہتے ہیں. حدیثوں سے یہ مضمون نکلتا ہے کہ پورے آسمان کے اوپر ملائکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے کے اندر ہے اور سجدے میں گر کر کے اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں. ان کی آواز سے پورا آسمان گونجا ہوا ہے اور ان کے بوجھ سے آسمان بوجھل ہو جاتا ہے. اس طرح ہر وقت ملائکہ کی ایک بہت بڑی جماعت ہر وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہتی ہے. اب یہاں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ ملائکہ ہر وقت پر اللہ تعالیٰ کے ذکر میں رہتے ہیں اور ذکر سے تھکتے اور اکتاتے نہیں ہیں, تو اس پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے. عبداللہ ابن حارث فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت کعب احبار سے پوچھا کہ ملائکہ جب اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہر وقت مشغول لیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے پیغام پہنچانے کا کام کب کرتے ہیں, جبکہ اللہ نے خود فرمایا جاعل الملائکہ رسولا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث. ملائکہ کا کام تو پیغام پہنچانا بھی ہے, اسی طریقے سے ملائکہ لعنت کرنے کا کام بھی کرتے ہیں. ملائکہ ویل انہم اللعینون, لعینون کی تفسیر میں ملائکہ بھی ہے. بہت سے ایسے خطرناک گناہ والے ان کے اوپر ملائکہ لعنت بھی کرتے ہیں. تو ملائکہ کے ذمہ لعنت کا کام بھی ہے, ملائکہ کے ذمہ پیغام پہنچانے کا کام بھی ہے, ملائکہ کے ذمہ دنیا کے دوسرے بہت سارے امور بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مفوض ہے. تو کیسے ایک طرف آیت کہنے کہ ہر وقت اللہ کے ذکر اور تسلیم میں رہتی ہے اور دوسری طرف یہ پتہ چلتا ہے کہ بہت سارے کاموں کی ان کی ذمہ داری بھی ہے. تو حضرت کعب احبار رحمت اللہ علیہ نے جواب کے اندر ارشاد فرمایا کہ جس طرح ہم انسانوں کے لیے زندگی سانس کے اوپر ہے, کہ ہم سانس لیتے ہیں اس سے ہماری زندگی برقرار ہے اور سانس پر ہماری زندگی چل رہی ہے, ہم سانس لینے کے ساتھ ساتھ دوسرے بہت سارے کام کرتے ہیں. سانس لینے کے ساتھ ساتھ ہم کھائیں گے بھی, سانس لینے کے ساتھ ساتھ پیئیں گے بھی, سانس لینے کے ساتھ ساتھ سوئیں گے بھی, سانس لینے کے ساتھ ساتھ جو ہے گھومیں گے پھریں گے بھی. دونوں کام بیک وقت بلکہ متعدد کام. اور یہ سب کام سانس لینے کے منافی نہیں ہے. سانس اپنی جگہ چلتا رہتا ہے اور دوسرے کام کاج اپنی جگہ پر چلتے رہتے ہیں. پھر کعبہ احبار نے فرمایا جس طرح انسانوں کے لیے سانس ہے اس طرح ملائکہ کے لیے ذکر اور تسبیح ہے. کہ ان کا ذکر اور تسبیح ایک طرف چالو جیسے ہمارا سانس چالو, اور دوسری طرف اللہ کی طرف سے جو کام ان کو سونپے جاتے ہیں وہ کام کاج کا سلسلہ بھی جاری اور چالو. اسی لیے جس طرح سانس ہمارے دوسرے کاموں میں رکاوٹ نہیں بنتا, اس طرح اللہ کا ذکر ملائکہ کے لیے دوسرے کام میں رکاوٹ بنتا نہیں ہے. بعض مفسرین نے دوسری توجہ بھی کی ہے, وہ حضرات یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو ملائکہ کے متعدد اعضا ہو اس کا امکان ہے. جیسے کہ حدیث پاک سے ثابت ہے کہ خود جبرائیل امین کو اللہ تعالیٰ نے 600 پر عطا فرمائے ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ ملائکہ کو اللہ نے زبانیں بھی متعدد عطا فرمائی ہو. ایک زبان سے اللہ کے ذکر میں مشغول ہو اور دوسری زبان سے وہ لوگ لعنت وغیرہ کام کرنے کے اندر مشغول ہو. تو متعدد اعضاء ملائکہ کے ممکن ہیں, اور ایک عضو یعنی ایک زبان مستقل ذکر میں ہو اور دوسری زبان سے لوگ دوسرے کام کاج کے اندر مشغول ہو, یہ احتمالات ہیں. بہرحال یہ ملائکہ کا معاملہ ہے. مفسرین نے اس کے اوپر عجیب نقطہ لکھا کہ دیکھو یہ ملائکہ کا حال ہے ہر وقت ذکر کا, لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے کتنی آسانیاں فرما دی کہ انسان بھی ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہ سکتا ہے. تو حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کے ذکر میں رہتے تھے. اب انسان اپنی مختلف ضروریات پوری کرتا ہے, کھانا پینا سونا صحبت کرنا بات چیت کرنا, تو یہ سب ضروریات بھی اگر اچھی نیت سے کرے تو وہ چیز اس کے لیے عبادت بن جاتی ہے. کھانا اچھی نیت سے کھائے تو بھی عبادت, سونا اچھی نیت سے تو وہ بھی عبادت, صحبت اچھی نیت سے تو وہ بھی عبادت, یہ سب چیزیں عبادت بن جاتی ہے حسن نیت کی برکت سے. تو پھر انسان اپنی ضروریات زندگی کو حسن نیت سے انجام دے کر کے اس کو عبادت میں تبدیل کر کے انسان بھی ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رہ سکتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے بڑی نعمت ہے. اسی لیے آپ وہاں بخاری میں پڑھیں گے, بہت سے صحابہ کرام کے اقوال میں یہ بات آتی ہے کہ میں جس طرح رات کو اللہ کے سامنے تہجد میں کھڑے رہنے میں یا نماز پڑھنے کے قیام کے اندر اجر اور ثواب کی امید رکھتا ہوں, بالکل اسی طرح اپنی نیند کے اندر اجر اور ثواب کی اللہ سے امید رکھتا ہوں. کیونکہ میری نیند بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کی نیت سے ہوتی ہے کہ میں آرام کرتا ہوں, اس لیے کہ ان علی جسدی کا علیہ کا حق, اس نیت سے میں آرام کرتا ہوں. پھر اس آرام کے بعد جو مجھے قوت حاصل ہوگی میں اس کو اللہ کی عبادت کے اندر استعمال کروں گا, تو وہ بھی اس کے لیے اجر اور ثواب بن جائے گا. اسی لیے انسان بھی ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر کے اندر مشغول رہ سکتا ہے. ام اتخذوا آلہۃ من الارض, کیا ان لوگوں نے اللہ تعالی کے علاوہ زمین کے اندر دوسرے معبود بنا لیے, پتھر کے اور سونے کے اور چاندی کے اور لکڑی کے مختلف قسم کے, اہم ینشرون, کیا ان کو قیامت کے دن یہ معبود دوبارہ زندہ کر کے اٹھانے والے ہیں؟ نہیں, اللہ تعالیٰ ان کو زندہ کر کے اٹھائیں گے, خود یہ معبود بھی زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے. لہٰذا ان معبودوں کے پیچھے مت پڑو. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون. اللہ آیت میں غیر کے معنی کے اندر ہے. لو کان فیہما, اگر آسمانوں اور زمین میں کوئی معبود ہوتا اللہ سبحانہ و تعالی کے سوا. تو آسمان اور زمین میں فساد مچ جاتا, اور یہ جو مستحکم نظام اس وقت چلتا ہوا نظر آ رہا ہے, یہ سارا نظام بالکل تباہ اور برباد ہو جاتا, اور یہ نظام بالکل درہم برہم ہو جاتا, اور یہ نظام باقی نہ رہتا. اس نظام کا صحیح سلامت چلنا یہ دلیل ہے کہ آسمان اور زمین کے اندر دو معبود نہیں ہیں بلکہ ایک ہی معبود ہے. یہ سب سے بڑی دلیل ہے. لفظ آسمان اور زمین کے نظام کے اندر جو ہمارے مشاہدے میں آ رہا ہے اس کے اندر فساد مچ جاتا, اور یہ مستحکم نظام بالکل ختم ہو جاتا ہے. سمجھو کہ اگر دو معبود ہوتے نعوذ باللہ, اب ایک خدا یہ چاہتا کہ فلانی چیز کو وجود بخشو, دوسرا کہتا ہے کہ نہیں فلانی چیز کو عدم, اس کو وجود بخشنے کا نہیں ہے. اب دونوں کے ارادے الگ الگ ہو گئے, اب دونوں کے ارادے ایک ساتھ پورے ہو جائے یہ بھی محال. ایک خدا کہے کہ اس کا وجود, دوسرا کہے اس کا عدم, دونوں کے ارادے ایک ساتھ کبھی پورے ہو ہی نہیں سکتے. نمبر دو, اگر اس کے اندر یہ ہوتا کہ ایک خدا کا ارادہ چل گیا اور دوسرے خدا کا ارادہ نہیں چل سکا, ایک غالب دوسرا مغلوب, مغلوب کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ اس لیے بھی دو خدا تعالیٰ جو ہے کبھی بھی اس آسمان کے اندر نہیں ہو سکتے. گویا کہ اگر دو خداؤں کا معاملہ ہوتا تو شروع ہی سے عالم کے نظام کے اندر بگاڑ آ جاتا, اور دونوں خدا پیدا ہو ہی نہیں سکتے. اس لیے کہ دونوں کے مقاصد کے اندر اتفاق ہو جاوے تو آپس کے اندر قدرت کے اندر ٹکراؤ ہو جائے. دیکھو دو خداؤں کے مقصد میں اتفاق بھی ہو جائے تو بھی ٹکراؤ ہو جائے. آج دنیا کے اندر ایک کام دو آدمی مل کر کے کرتے تو فوراً کہنے لگتے ہیں یہ تو میرا مشورہ تھا نا, اس لیے اس نے مان لیا, باقی تھا تو اصل میرا ہی مشورہ. تو پھر اس کے اندر بھی جھنجٹ چالو رہتی ہے, چاہے دونوں کا اتفاق ہو لیکن وہی جھنجٹ. تو دوسرے کو پتا چلے ہوتا کہ نہیں وہ تو میں نے کہا تھا, وہ کموں کا ایسا کہہ رہا ہے, بات میری تھی, کہاں اس کی بات تھی. اس طرح دونوں میں جھگڑے چالو ہو جاتے. تو اتفاق ہو کسی رائے کے اندر تو بھی یہ رائے کس کی طرف سے پہلے آئی تھی, اس ٹائم کے اندر دونوں کا اختلاف اور دونوں کے درمیان کے اندر جھگڑا پیدا ہو جائے. اور اگر مقصد اور مراد کے اندر دونوں کے اندر اختلاف ہو تب تو کائنات کے اندر رکاوٹ کا پیدا ہونا لازمی ہے اور فساد کا پیدا ہونا لازمی ہے. اور اگر دونوں آپس کے اندر مشورے سے کام کرتے ہو تو پھر یہ دیکھا جائے گا کون کس کے مشورے کا تابع, کون کس کی رائے کا پابند. تو پھر وہی غالب مغلوب کے جھگڑے چالو ہوں گے, اور غالب مغلوب کے جھگڑے آ گئے تو مالکیت اور مختاریت کا جھگڑا باقی رہ جائے گا. اسی لیے کسی بھی حال کے اندر اس عالم کے اندر دو خدا کبھی بھی کسی حال کے اندر ہو ہی نہیں سکتے, ورنہ نظام کے اندر درہم برہم ہو جائے. لفسدتا تو دو عالم کے اندر فساد مچ جاتا. فسبحان اللہ رب العرش, اللہ سبحانہ و تعالی عرش عظیم کے مالک ہے. دیکھو صرف عرش کے مالک نہیں, جمیع کائنات کے مالک ہے, لیکن سب سے بڑی چیز عرش کو آیت کے اندر ذکر کر دیا گیا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا عرش سب کو محیط ہے. وسیع کرسیہ السماوات والارض, اللہ کا عرش, اللہ کی کرسی سب کو محیط ہے. تو جو سب سے بڑی, سب سے اعظم, سب سے محیط چیز عرش اعظم کا تذکرہ کر کے اس کے ذیل میں آنے والی تمام چیزوں کو آیت کریمہ کے اندر شامل کر دیا گیا. بعض مفسرین نے ایسا کہا کہ جس طریقے سے انسان کے جسم کے لیے دماغ ہے, کہ دماغ اصل ہے باقی سب اس کے نیچے اور تابع ہے. اس طریقے سے عرش الہی اوپر ہے باقی پورا عالم اس کے نیچے ہے. اس لیے یہاں پر فرما دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ عرش عظیم کے مالک ہے اور وہ اللہ تعالیٰ پاک ہے ان چیزوں سے جس کو یہ کافر لوگ اللہ تعالیٰ کی شان کے اندر بیان کرتے ہیں. لا یسألو عما یفعلو وہم یسألون. اللہ تعالیٰ جو کام کرتے ہیں اس کے بارے میں کوئی بھی آدمی اللہ تعالیٰ سے کوئی سوال نہیں کر سکتا. اللہ نے کسی کو ہدایت دی, اللہ نے کسی کو گمراہی دی, اللہ نے کسی کو ذلیل کیا, اللہ نے کسی کو عزت دی, اللہ نے کسی کو سعادت مند بنایا, اللہ تعالیٰ نے کسی کو بدبخت بنایا. کوئی اللہ تعالیٰ کے اوپر سوال اور اشکال کر نہیں سکتا. وَهُمْ يُسْأَلُونَ. تمام مخلوقات سے ان کے کاموں کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی سوال کریں گے. اور یاد رکھو جو کسی قانون کا پابند ہو اور جس کے اعمال اور افعال کے اوپر کسی کو مؤاخذہ کرنے کا اختیار ہو وہ کبھی خدا نہیں ہو سکتا. جو کسی قانون کا پابند ہو وہ کیسے خدا ہوئے؟ تمام مخلوق کسی نے کسی قانون کی پابند ہے وہ کیسے خدا بن سکتے؟ کوئی کوئی کام کرے, کوئی عمل کرے, کوئی بات بولے اور اس کے اوپر مواخذہ ہونے کا امکان ہو تو وہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ اس لیے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی جو کام کرتے ہیں اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہوگا اور خود لوگوں کو ان کے کاموں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. ہم اتخذوا من دونہ آلہا. کیا ان کافروں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کے دوسروں کو معبود بنا رکھا؟ یہ استفہام جانچ دینے کے واسطے ہے کہ تمہیں شرم نہیں آتی اتنے بڑے خالق و مالک کو چھوڑ کر کے تم اللہ کے علاوہ دوسروں کو معبود قرار دیتے ہو. قل ہاتوا برہانکم. لاؤ کوئی دلیل, ان کے معبود ہونے پر کوئی سند ہو تو لاؤ. ہے ہی نہیں. ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی. یہی بات ہے میرے ساتھ والوں میرے ساتھ کی. یہی بات ہے میرے ساتھ کی, یعنی میری امت جو میرے ساتھ ہے وہ بھی یہی توحید والی بات کہتی ہے. یا یہ کہ قرآن مجید جو میرے ساتھ آیا ہے وہ بھی یہی بات کہتا ہے. یعنی ھذا ذکر من معی, یہی بات ہے میرے ساتھ جو اللہ نے قرآن بھیجا, اس قرآن کی بھی یہی بات کہ ایک اللہ معبود ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں. اور قرآن پر عمل کرنے والی میری امت بھی یہی بات کہتی ہے کہ ایک اللہ معبود اس کے سوا کوئی معبود نہیں. اور میرے پہلے جو امتیں دنیا کے اندر گزری جو تورات اور انجیل اور دوسری آسمانی کتابوں کو پڑھتے تھے وہ سب لوگ توحید کی گواہی دیتے تھے اور سابقہ تمام آسمانی کتابوں نے بھی توحید ہی کی گواہی دی. بل اکثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. بلکہ ان کے اکثر لوگ حقائق کو جانتے ہی نہیں ہیں, یعنی اللہ کی توحید کو جانتے ہی نہیں ہیں. تو وہ لوگ اس سے اعراض کرتے ہیں اور وہ لوگ اس سے منہ پھراتے ہیں, توحید کو یہ لوگ مانتے نہیں ہیں. وما ارسلنا من قبلك من رسول الا يوحى اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ سے پہلے ہم نے دنیا میں جتنے بھی رسولوں کو بھیجا تمام رسولوں کے اوپر ہم نے ایک ہی بات کی وحی بھیجی کہ اللہ کے سوا میرے سوا کوئی معبود نہیں, لہذا میری ہی عبادت کرو, یعنی میری ہی وحدانیت کے اوپر اقرار رکھو. وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ. قبیل بنو خزاع کا عربوں کے اندر یہ عقیدہ تھا کہ وہ ملائکہ کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں مانتے تھے. تو فرمایا کہ یہ مشرک لوگ کہتے ہیں کہ رحمان ملائکہ میں سے اپنے لیے اولاد بناتا ہے، حالانکہ رحمان کی ذات تو پاک، فرشتے تو اللہ تعالی کے باعزت بندے ہیں، لا یسبقونہ بالقول، اللہ تعالیٰ سے کسی بات کے اندر وہ لوگ آگے بڑھتے نہیں ہیں. دیکھو فرما بردار جو بندہ ہوتا ہے، فرما بردار جو غلام ہوتا ہے، فرما بردار جو نوکر ہوتا ہے، وہ کبھی اپنے سیٹ کے سامنے اپنی زبان چلاتا نہیں ہے. وہاں تو ایک ہی سیٹ، باس جو آپ کہیں گے بس وہی میں کروں گا، باس نے سیٹ نے جو کہہ دیا بیچ میں وہ چکا اڑاتا نہیں ہے، بیچ بیچ میں بکواس نہیں کرتا ہے، بیچ بیچ میں بولتا نہیں ہے. یہ کمال ادب کی جو ہے علامت ہے. ملائکہ کمال ادب کو بجا لاتے ہیں کہ کوئی بات بھی ملائکہ اپنی طرف سے بولتے نہیں ہے، اور ملائکہ اللہ تعالیٰ کے آگے کوئی سی بات نہیں بولتے. جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بات کے مکمل ہونے کے بعد وہ لوگ بولتے ہیں، خدا کے کلام کے بیچ بیچ کے اندر یہ لوگ بولتے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ سے بات کے اندر یہ لوگ آگے بڑھتے نہیں ہیں. وَهُمْ بِأَمْرِهِ عَمَلُونَ، اور ملائکہ اللہ کے حکم کے اوپر عمل کرتے ہیں. يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، اللہ تعالیٰ مخلوق کے آگے کے تمام احوال کو بھی جانتے ہیں، پیچھے کے احوال کو بھی جانتے ہیں. وَلَا يَشْفَعُونَ، اور ملائکہ کسی کی اپنی مرضی سے سفارش کرتے نہیں ہیں. اِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى، ہاں جس کی سفارش کی اللہ تعالیٰ رضا مندی بتلاوے، اللہ تعالیٰ جس کی سفارش کے بارے میں خوشی بتلاوے، بس خوشی کی وہ لوگ سفارش کرتے ہیں. وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، اور یہ ملائکہ اللہ تعالیٰ کے ڈر سے ہر وقت ڈرے ہوئے، گھبرائے ہوئے، خوف کی آکیفیت کے اندر رہتے ہیں. مشفقون شفقت کہتے ہیں، عظمت کے ساتھ کسی کی طرف متوجہ ہونا، عظمت کے ساتھ کسی سے ڈرنا، اس کو مشفقون کہا جاتا ہے. یہ ملائکہ کا حال ہے کہ اللہ کی عظمت، اس کی وجہ سے وہ عظمت کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، عظمت کے ساتھ وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور جو بھی ان میں سے ایسا بولے، یعنی ملائکہ میں سے، کہ میں اللہ تعالیٰ کے سوا معبود ہوں، تو ہم اس کو جہنم میں سزا دیں گے، اور ہم اسی طرح ظلم کرنے والے، شرک کرنے والوں کو سزا دیتے ہیں. یہ فرضی بات ہے، فرضی کہ فرض کر لو کہ ملائکہ جیسی مقرب ترین مخلوق کے اندر اگر کوئی فرشتہ اپنی الوہیت اور ربوبیت کا دعویٰ کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی جہنم کے اندر سزا دیں گے، تو اور مخلوق میں سے کوئی اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے سامنے ربوبیت اور الہیت کا دعویٰ کرے تو اللہ اس کو کتنی خطرناک سزا عطا فرمائیں گے. یہ فرض کر کے نفی کرنا مقصود ہے. اور بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو کسی فرشتے نے کسی زمانے میں اپنی ربوبیت اور الوہیت کا دعویٰ کیا نہیں اور کرے گا نہیں، کیونکہ وہ تو سراپا اطاعت مخلوق ہے، سراپا معصوم مخلوق ہے، کوئی فرشتہ کبھی کر ہی نہیں سکتا. اس لیے بعض کہتے ہیں کہ مراد اس سے ابلیس ہے، کیونکہ ابلیس ملائکہ کے ساتھ رہتا تھا، اس ساتھ میں رہنے کی وجہ سے منہم کہہ دیا گیا. وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ، کہ ان میں سے یعنی ملائکہ کے ساتھ رہنے والوں میں سے ابلیس نے دعویٰ کر دیا اپنی الوہیت کا، لوگوں کو کہا میں جو تم کو کہوں اس کو تم لوگ مانو اور میری بات کے اوپر تم لوگ عمل کرو، میں جو تم کو حلال کہوں اس کو حلال سمجھو، میں تم کو حرام کہوں اس کو حرام سمجھو. فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ اس ابلیس کو ہم جہنم کی سزا دیں گے. کذالک نجزی الظالمین, ظالم و مشرکوں کو ہم اسی طریقے سے سزا دیا کرتے ہیں. چلو والارض كانتا رتقا ففتقناهما فجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون. رتق اور فتق اس کو مفسرین نے بداعت میں سے ذکر کیا ہے, کتنا بدیع, احسن بدیع کلام ہے. رتق اور فتق دونوں کا آپس میں ایک دوسرے سے تقابل ہو رہا ہے, لفظن بھی اور مانن بھی. یارا سے مراد آنکھ سے دیکھنا نہیں ہے, بلکہ عقل سے سوچو, علم سے کام لے کر کے غور اور تدبر کرو. اولم یر الذین کفروا, کیا کافروں نے اس بات کو سوچا نہیں, تدبر اور غور و فکر نہیں کیا اس بات کے اندر, کائی کی بات, ان السماوات والارض, یا آسمان اور زمین دونوں کے دونوں ملے ہوئے تھے, رتقاً بند تھے, ملا ہوا ہونا بند ہونا, ربن تھے. ففتقناہما, ہم نے دونوں کو کھول دیا, دونوں کو جدا جدا کر دیا. اب دیکھیے آسمان سات, زمین سات, چودہ, تو پھر کانتا تسمیہ کی ضمیر کیوں آئے, جمع کی ضمیر آنی چاہیے, کل نہ آنا چاہیے. تو حضرات مفسرین نے ایک حل اس کا یہ بیان کیا کہ دو جماعت مراد ہے, آسمانوں کی جماعت اور زمین کی جماعت. بعض حضرات کہتے جنس مراد ہے, آسمان کی جنس, زمین کی جنس. بعض حضرات کہتے ہیں صنف مراد ہے, کہ صنف سماوات, صنف ارض. بہرحال کانتا رتقاً, رتق اور فتق کا حاصل کیا. اس کا ایک مطلب بعض مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے شروع کے اندر زمین اور آسمان کو جب پیدا فرمایا تو یہ دونوں ایک چیز تھی, دونوں ملے ملے ہوئے تھے, دونوں ایک تھے, متحد تھے. پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے دونوں کو الگ الگ فرمایا, ہوا پیدا فرمائی اور ہوا کو ان کے بیچ میں داخل کیا اور داخل کر کے دونوں کو جدا کیا. پھر آسمانوں کے طبقات بنائے اور اس کے بیچ میں خلا اور ہوا ڈال دی, زمین کے طبقات بنائے اور ان کو آپس میں ملا کر کے رکھا. تو گویا کہ آسمان زمین دونوں پہلے ایک تھے, پھر دونوں کو اللہ نے الگ کیا, آسمانوں کے طبقات بنائے, بیچ میں خلا اور ہوا بھر دی, زمینوں کو الگ کیا اور اس کے طبقات کو ملا دیا. یہ ہے رتق اور فتق کا مطلب, کہ ایک چیز میں سے دونوں کو الگ کر کے دونوں کو طبقات والا بنانا. نمبر دو, بعض مفسرین نے رتق اور فتق کی تفسیر یہ کی ہے کہ جب یہ انسان پہلے یہ آسمان بنا تھا, اوپر زمین بنی تھی نیچے, لیکن آسمان میں سے بارش نہیں برستی تھی, بس ایسے ہی بنا ہوا ہے, زمین میں کھیتی نہیں اگتی تھی, بس ہے ایسی زمین. جب انسان اس زمین کے اوپر رہنے کے لیے آیا, حضرت آدم علیہ السلام کی تشریف آوری ہوئی تو آسمان کو اللہ نے کھول دیا, کھول دیا یعنی اس میں سے بارشیں برسائی, شبنمیں برسائی, اور زمین کو اللہ نے کھول لیا, کھیتیاں اگائی, چشمے پانی کے بہا دیے. تو آسمان بند تھا بارش کے برسانے سے, اللہ نے کھول دیا, بارش برسائی. زمین بند تھی کھیتی کو اگانے سے, اللہ تعالیٰ نے زمین کو کھول دیا, کھیتی اگائی, پانی کے چشمے جاری فرمائے. یہ ہے رتق اور فتق کا مطلب. وجعلنا من الماء كل شيء حي, اور ہم نے جعل بمعنی خلق, دوسرا معنی جعل کا سیر, ہم نے پیدا کیا پانی سے, ہم نے بنا دیا پانی سے. خلق اور سیر دونوں معنی آیت کریمہ کے اندر ہو سکتے ہیں. اور ہم نے پانی سے ہر چیز کو زندگی عطا کی ہے, اب کل شعین سے بعض مفسرین نے جانوروں کو مراد لیا ہے، اس لیے کہ جانوروں کو جینے کے لیے پانی کی ضرورت پڑتی ہے، پانی کے بغیر کوئی جانور زندہ نہیں رہ سکتا. پانی یا پانی والی چیز، ماں یا مائیات، جیسے شربت، ناریل کا پانی، تروکے کا پانی، یہ سب مائیات کے قبیل سے ہے. تو ماں اور مائیات ہر حیوان کی زندگی کے لیے لازمی. بعض نے کل شعین کو اتنا عام رکھا کہ نباتات ہو، درخت ہو، حیوان ہو، طیور ہو، انسان ہو، ہر ایک کے لیے پانی کی ضرورت ہے. اسی لیے ہم دیکھیں گے کہ درخت، سبزی، ترکاری، یہ بھی پانی سے ہری بھری رہتی ہے. پانی ملنا بند، وہ بھی خشک ہونا شروع ہو جائیں گے. اور بعض نے ماں سے مراد لیا ہے خلق مما ان دافق نطفہ منویہ کو، کیونکہ قرآن مجید کے اندر متعدد جگہوں کے اوپر ماں بول کر کے نطفہ منی مراد لیا گیا ہے، اس لیے منی کے نطفے کو بھی مراد لیا گیا ہے کہ ہم نے حیوان کو منی کے نطفے سے پیدا کیا. کہ جس طرح انسان منی کے نطفے سے بنتا ہے، جانوروں میں بھی اللہ نے منی بنائی اور منی کے ذریعے سے جانوروں کی بھی ولادت ہوا کرتی ہے. بعض روایت کے اندر آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو ہوا سے پیدا کیا، لیکن وہ ہوا بھی پانی سے بنی ہوئی تھی. انسان کو اللہ نے مٹی سے بنایا، لیکن وہ مٹی بھی پانی سے بنی ہوئی. اللہ تعالیٰ نے جنات کو آگ سے بنایا، لیکن وہ آگ بھی پانی کے اندر سے بنا ہوا. گویا کہ ہر مخلوق کی اصل پانی، پاک پانی سے آگ، آگ سے ہی جنات، پانی سے مٹی، مٹی سے انسان، پانی کے ذریعے سے ہوا، ہوا کے ذریعے سے ملائکہ. وجعلنا من الماء كل شيء حي، ہم نے پانی کے ذریعے سے ہر چیز کو زندگی عطا فرمائی، ہر چیز کی حیات کا سبب ہم نے پانی کو بنایا. افلا یؤمنون، کیا یہ لوگ ہماری توحید کے اوپر ایمان نہیں لاتے، ہماری توحید کو نہیں مانتے، اس کا اقرار نہیں کرتے؟ کرو اقرار. وجعلنا في الارض رواسي ان تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون، اور ہم نے زمین کے اندر بھاری بھاری بوجھ رکھ دیے، یعنی پہاڑ رکھ دیے، ایک جگہ جمے ہوئے مضبوط، تاکہ زمین ان کو لے کر کے ہلنے نہ لگے، زمین ایک طرف مائل نہ ہو جائے. اس لیے ہم نے بڑے بڑے پہاڑ بنا دیے. وجعلنا فیہا رواس، وجعلنا فیہا فجاجا، زمین کے اندر ہم نے راستے بنائے اور طریق قائم کیے ہم نے راستے کے اندر، یعنی چھوٹے بڑے کشادہ تنگ راستے ہم نے زمین کے اندر بنائے. دو طرح کے راستے ہوتے ہیں، بعض راستے ایک جگہ جا کے پورے ہو جاتے ہیں، بعض راستے چالو ہی رہتے ہیں، جیسے کہ مرلی ویشنو والا راستہ، یہ پورا نہیں ہوگا، آگے جا کر کے ادھر سورت والے راستے سے مل جائے گا، ادھر جائے گا تو احمداباد والے راستے سے مل جائے گا. اور بعض راستے کیسے ہوتے ہیں کہ ایک جگہ گئے بس پورا اینڈ آ گیا اس کا، گلی کچیوں کے، کالونیوں کے جو راستے ہوتے ہیں، وہ دونوں طرح کے راستے اللہ نے بتائے بنائے. تو جو راستے نافذ ہوتے دونوں طرف سے وہ بھی خدا نے بنائے، ایک طرف جا کر کے بند ہو جانے والے وہ بھی اللہ نے بنائے، گلی کچیوں کے وہ بھی اللہ نے بنائے، اور بڑے بڑے ہائی وے، نیشنل، انٹرنیشنل، وہ بھی اللہ نے بنائے. فجاجن سبولن لعلہم یہتدون، تاکہ وہ سفر میں اپنے مقصد تک پہنچنے کے اندر صحیح راہ اور صحیح منزل حاصل کر سکے. کہ بھائی مجھے جہاں جانا ہے وہاں جانا ہے، فلاں جگہ جانا ہے، تو اس کی راہ ان کو راستوں کے ذریعے سے مل جائے. وجعلنا السماء سقفا محفوظا، ہم نے آسمان کو چھت بنایا زمین کے واسطے، جیسے مکانوں میں چھت ہوتی ہے، آسمان کو اللہ تعالیٰ نے زمین کے لیے چھت بنایا. محفوظا، گرنی پڑتا،
گرنے سے سلامت, دنیا میں کیسی بھی مضبوط چھت بنا لیکن کب جو ہے وہ بوسیدہ ہو کے گر پڑے, کھمبے بوسیدہ ہو جائے اور گر پڑے, اس کی کوئی ضمانت اور گارنٹی نہیں. جبکہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو محفوظ ترین جو ہے چھت بنایا ہے. وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ, اور وہ لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیوں سے, اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں سے اعراض کرتے ہیں. سورج, چاند, ستارے, یہ کتنی بڑی بڑی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں, وہ اس میں غور نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار نہیں کرتے اور اس سے اعراض کرتے رہتے ہیں. جی